اور وہ عظیم الشان وقت جو بعتبار ظاہر کے بھی رحمت تھا اور بعتبار باطن کے بھی رحمت تھا کہ رمضان المبارک میں اور غار حرا میں جبل نور پہ حدود حرم میں اللہ کے پیغمبر پر وہ اللہ کا فرشتہ جو انبیاء اور اللہ کے درمیان میں قاصد ہے رسول ہے وہ رسول نوری ہے اور وہ سب سے پہلی وحی لے کر میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا اور حضور پاک نے ان آیات مبارک کو تلاوت کرنے کے بعد آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لائے اور آپ پر اس وحی کا اس سکل کلام کا اور اس لقاء جبریل کا جو اثر تھا اس کی وجہ سے ایک اس طرح بھی کیفیت تھی جس کا آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اظہار کیا تقریباً ہم نے یہاں تک اپنے دروس میں بیان کیا. اور سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ وحی جو ہے جب تک وحی نہ ہو اس وقت تک اللہ کا نبی نبی نہیں کہلاتا. حالانکہ فیصلہ تو اللہ تقدیر میں کر چکے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے. اللہ کو پتا ہے کہ ہم نے کس کس کو نبوت دینی ہے کس کو رسول بنانا ہے اور کس پیغمبر نے کس زمانے میں مبعوث ہونا ہے کتنا دن اس نے دنیا میں رہنا ہے اور کب یہ سب اللہ کے علم ہے. لیکن جب ان کی بعثت کا زمانہ قریب آتا ہے تو جب وحی نازل ہوتی ہے تو اب ان کو نبوت ملتی ہے یعنی وقت بعثت کا تعلق جو ہے وہ وحی سے. اب وحی کیا چیز ہوتی ہے؟ وحی کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کلام کا کسی کلام مخفی کا بڑے مخفی طریقے سے کسی تک پہنچانا اس کو کہتے ہیں وحی. اور اللہ جو اپنے نبیوں پہ وحی فرماتے ہیں اس کے پھر یعنی اقسام. ایک تو وحی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے پیغمبر کے سینے میں بات ڈال دیتے ہیں، یہ بھی ایک وحی ہے. اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا فرشتہ وحی لے کے آتا ہے لیکن وہ اللہ کے حکم سے پیغمبر کے دل پہ القاء کرتا ہے. یعنی ایک تو اللہ نے خود براہ راست وحی ڈال دی، درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر کے دل میں ایک بات کا القاء کر دی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آیا تو فرشتہ، اترا تو فرشتہ لے کر وہ وحی، لیکن اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے دل پر اللہ کے حکم سے اس وحی کو اتار دیا، جیسے کہ قرآن پاک نے ایک مقام پہ اس کی وضاحت بھی کی ہے، فرمایا نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل مبارک. یہ دو. اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ فرشتہ کسی انسان کی شکل میں آ کر اللہ کے پیغمبر کے آمنے سامنے بیٹھ کے وحی سناتا. اور سب سے آسان صورت یہی ہو کہ جب فرشتہ کسی انسانی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے سامنے آئے اور آ کے بات کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچائے. تو جبریل علیہ السلام جب پہلی دفعہ آئے ہیں تو وہ اسی صورت میں آئے. یعنی جبریل علیہ السلام جب آئے وحی لے کر، جب سب سے پہلی وہ پانچ آیتیں مبارک جو تھیں اقرأ بسم ربک الذی خلق وہ نازل ہوئی تو جبریل ایک انسانی شکل میں آئے، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جبریل کو دیکھا نہیں تھا اور اس سے پہلے کبھی آپ پر وحی نہیں اتری تھی، اور پھر اللہ کے کلام کا جو اثر ہوتا ہے وہ کوئی معمولی سا اثر تو نہیں ہوتا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ حضور اگر اونٹنی پہ بیٹھے ہیں اور وحی اترنی شروع ہوئی تو اونٹنی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، بیٹھ جاتی. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں رسول پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے علماء صحابہ میں سے، قرائے صحابہ میں سے ہیں. یعنی یہ وہ شان والا صحابی ہے جس کو قرآن جمع کرنے کی ڈیوٹی جو تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لگائی. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور کے ساتھ میں بیٹھا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران مبارک جو تھی وہ میری فخذ پہ رکھی ہوئی تھی، میری ران پہ رکھی ہوئی تھی، وحی نازل ہونے لگی، قریب تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جاتی. تو بہرحال جب جبریل علیہ السلام آئے وحی لے کر اور اسی میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمتوں سے یہ بھی انتظام فرما دیا اور یہ شرف بھی صرف آمنہ کے لال کو ملا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی صورت میں دکھلایا گیا دو دفعہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی نبی نے نہیں دیکھا. اچھا اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ تو نبی کے بعد نبی آتا ہے, ایک پیغمبر آئے اس کے بعد دوسرے نبی آئے تو دوسرے آنے والے نے پہلے نبی کی تصدیق کر دی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں, خاتم الانبیاء ہیں, خاتم المرسلین ہیں, اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام حضور کی ذات اقدس پر, آپ کے بعد تو نبی کوئی نہیں, اور عیسیٰ ابن مریم جب اتریں گے تو قیامت قریب آ جائے گی, تو یہ درمیان میں جو ہزاروں سال کا وقفہ ہے اس میں تو کوئی نبی نہیں. تو لازماً جو غلط قوتیں ہیں یعنی اعداء اسلام ہیں, اعداء دین ہیں, وہ چاہے یہودی ہوں, نصرانی ہوں, وہ چاہے ہندوز ہوں, وثنی ہوں, کوئی ہوں, الکفر ملت واحدہ, تو ان کے پاس یہ سب سے بڑا ہتھیار تھا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جبریل میرے پاس آئے تو آپ نے کیا جبریل کو دیکھا بھی تھا؟ اسی لیے جب علماء سے آپ علم پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سند, تو اس سند کا اتصال دیکھا جاتا ہے کہ میں نے مثلا کس سے پڑھا بھی ان خیر محمد, اور خیر محمد نے کس سے پڑھا بھی ان خلیل احمد سہارنپوری, خلیل احمد سہارنپوری نے کس سے پڑھا دی ان شیخ محمود الحسن دیوبندی, انہوں نے کس سے پڑھا دی تاکہ وہ سند پہنچے گی امام بخاری تک اور پھر امام بخاری سے حضرت محمد رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے اب اللہ نے یہ تو ہوتی ہے نا, اب یہ قرآن کی سند ہے کہ قرآن اتارنے والے کون ہیں اللہ پاک, لانے والے کون ہیں جبرائیل, اور اتارا کس کے بھی گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرما دیا, جیسے آپ نے سورۃ النجم میں پڑھا ہے کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما ہوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو فرشتہ اتارا وہ فرشتہ شدید القوا ذو مرۃ, اتنی قوت والا طاقت والا فرشتہ کہ اس کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جس کو اللہ نے حکم دیا لوط کی بستیوں کو اٹھا کے آسمان تک لے گیا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى, حضور کو زمین پر بھی دکھایا گیا, اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرۃ المنتہا, اللہ نے پھر جبریل کو اس کی اصلی صورت میں سدرۃ المنتہا کے پاس میرے مدنی پاک کو آسمانوں میں بھی دکھایا تاکہ اب اتصال سند ہو جائے, اتصال ہو جائے کہ میرے مدنی نے جبریل سے پڑھا, جبریل نے خدا سے پڑھا, اور جس سے پڑھا اس کو دیکھا بھی. یہ نہیں کہ کل کوئی کہہ سکے جی پتہ نہیں کون آیا تھا آپ کے پاس. اور اسی طرح دوسری بات یہ بھی سمجھیں کہ دشمن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی کوئی ضروری ہے کہ جبریل اترا ہو, کوئی جن آیا ہو, اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ جبریل تھا؟ کیونکہ اعداء جو ہوتے ہیں, دشمن جو ہوتے ہیں, انہیں تو ایک موقع کی انتظار ہوتی ہے کہ ہمیں بس کوئی بات کہنے کا موقع مل جائے تاکہ ہم اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف اپنا زہریلی سازش جو ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچا سکیں. تو ان کے اعتراضات جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جناب جب جبریل آیا حضور نے ہی آگے کہا نا کہ ایک آدمی تھا, اور پھر اس کے بعد کیا پتا ہے وہ جن ہو, اور جن بھی تو ہر شکل بنا سکتے. تو اس لیے علماء نے کہا کہ ایک تو اللہ نے حضور کو اس کی اصلی صورت میں دکھلا دیا تاکہ کسی کا شبہ نہ رہے, اب اگر کسی کا حضور پر ایمان ہی نہیں ہے تو اس کو تو سمجھانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں, جب وہ نبی کو مانتا ہی نہیں, یہ خدا کو ہی نہیں مانتا, اس کا کیا سمجھانا. اور دوسری بات یاد رکھیں یہ ہے کہ اگر جن آئے تو جن پھر اس قسم کا پاکیزہ کلام لے کر تو نہیں آتا, جن اس قسم کی مقدس بات لے کر تو نہیں آتا, جن تو عفریت من الجن والی بات ہے, وہ تو شیاطین ہیں, وہ تو گمراہی کے لیے آتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جن تو خود اتنی پریشانیوں میں مبتلا تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ان کے آسمانوں پہ پہرے لگ گئے، ان کا نظام درہم برہم ہو کے رہ گیا، حتیٰ کہ مورخین نے اعتراف کیا ہے کہ ایک عورت تھی، اس پہ ایک جن عاشق تھا، تو وہ جن آیا اور اس کے گھر کے درخت کے اوپر پرندے کی شکل میں بیٹھا تھا، اس نے پہچان لیا عورت نے کہ تو وہی جن ہے، کبھی پرندہ بن کے آتا ہے کبھی انسان بن کے آتا ہے، اس نے کہا لماذا لا تنزلوا بنا، آؤ اترو ہمارے پاس رہو، اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ایک نبی پیدا ہو چکا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج جن کس حال میں پڑے، اور تمہیں پتہ نہیں کہ اس نبی کی شریعت میں زنا حرام ہے، تو جنوں کا یہ عالم تھا۔ تو اس لیے ایک ہوتا ہے محض شبہات پیدا کرنا، ایک ہوتا ہے نظر انصاف سے کسی بات کا دیکھنا، شبہات پیدا کرنا تو بہت آسان، لیکن نظر انصاف سے دیکھا جائے تو اس سے بڑی سچائی کی، حقانیت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ وہ پیغمبر جو بوقت وحی کہتا ہے ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن ایسا کلام لاتا ہے کہ دنیا کا ہر پڑھا ہوا اس کے سامنے دنگ رہ جاتا ہے، تو یہ کیسے جن کا کلام ہو سکتا ہے؟ تو بی بی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں، ورقہ ابن نوفل نے جب ساری کہانی سنی تو اس نے کہا ابشری یا خدیجہ، نزل علیہ الناموس الاکبر ونزل علیہ الذی نزل علی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مبارک ہو یہ جو واقعہ بتلا رہے ہیں ان پر تو وہی ناموس اکبر، وہی روح الامین، وہی اللہ کا فرشتہ اترا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اترا۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضور کی بعثت سے پہلے کچھ لوگ ایسے بھی تھے مکے میں جو موحد تھے، اللہ کی توحید کو مانتے تھے لیکن بیچاروں کو تفصیل کا پتہ کوئی نہیں، جیسے ورقہ ابن نوفل، یہ بھی دین نصارہ میں تھا، یہ بت پرست نہیں تھا، یہ بتوں کو سجدہ نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے اور عمرو بن نفیل تھا، اسی طریقے سے قص بن قیس بن ساعدہ تھا، یہ وہ لوگ تھے جو دعوت توحید دیتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ دین حنیف اختیار کرو، دین ابراہیم علیہ السلام اختیار کرو، یہ تم جو بتوں کو پوجتے ہو اور بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہو یہ کوئی دین نہیں ہو سکتا، یہ کیسا دین ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے بت بنائے اور ان کو آ کے رکھ دے اور ان کو پھر دیوی دیوتا سمجھ کے پوجنا شروع کر دے، یہ بات نہ عقل میں ہے اور نہ نقل میں ہے، ان چیزوں سے بچ جاؤ۔ اور بڑی عجیب عجیب کیسے ابن ساعدہ عجیب عجیب باتیں کرتا تھا، اور اللہ نے خدا کی قدرت دیکھیں اس کو اتنی بڑی حکمت بھی دی تھی، علم بھی دیا تھا، اور اس کو اللہ نے اتنی بڑی وجاہت دی تھی کہ جب مکے والوں نے اس کی توحید کے سبق سے تنگ آ کے اس کو مکے سے نکال دیا تو اس نے باہر جا کے ایک چشمے پہ ڈیرا لگا لیا، اس چشمے پہ جنگل کے درندے آتے، شیر آتے، چیتے آتے، بگیاڑ آتے، پانی پیتے اس کے ساتھ بیٹھے رہتے، اور کبھی کبھی اگر ایک جانور پانی پی رہا ہوتا اور دوسرا اس کے اوپر کوشش کرتا اس سے آگے پانی پینے کی تو وہ ان کو ڈانٹتا اور مارتا اور کہتا ہے اس کو پانی پینے تو کیوں زیادتی کر رہے ہو، یعنی اس کا حکم جو ہے وہ درندوں اور چرندوں پہ بھی چلتا تھا، لیکن وہ توحید پہ تو رہے لیکن ان کی دعوت میں اتنی اثر پیدا نہیں ہو سکا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ نے ورقہ ابن نوفل کی باتیں سنی تو ورقہ نے ایک خاص بات یہ بھی کی، اس نے کہا کہ یا لیتنی، کہ یا رسول اللہ کاش اس وقت میں بھی موجود ہوتا اور میری جوانی ہوتی تاکہ میں آپ کا انصار بنتا، آپ کا خادم بنتا، آپ کا معاون بنتا، یہ قوم آپ کو مکے سے نکالے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوش میں آگے، فرمایا اب مخرجیہم، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اب مخرجیہم، مکے والے مجھے نکالیں گے، کیوں نکالا تو اس کو جاتا ہے جس کے کردار پہ کوئی بات ہو، مجھے کیوں نکالیں گے؟ اس نے کہا حضور آپ پریشان نہ ہوں، اور جتنے نبی گزرے ہیں ان سب کو قوموں نے نکالا، ان سب کو ہجرت کرنی پڑی ہے، حق کہنے والوں پر یہ امتحان آتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حق کہا جائے اور تکلیفیں۔ اس لیے ہمارے ایک عالم دوست فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، وہ کہتے تھے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آدمی حق کہے اور لوگ حلوا کھلائے، تو انہوں نے کہا یہ حلوا کھانے والے جو ہیں نا یہ سمجھ لو کہ پھر حق نہیں کہتے، ورنہ اللہ کے انبیاء کو تو پتھر ملے اور ہمیں حلوا آخر کیوں ملتا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ ہم کچھ حق کھل کے کہہ نہیں رہے، ہم کچھ تھوڑا بہت اوپر وہ شوگر کوٹڈ کر رہے ہیں کنین کھلانے کے لیے، اس کے اوپر کوئی میٹھا میٹھا لگا رہے ہیں، ورنہ اگر کھل کے حق کہیں تو اللہ کے نبی کا لوگوں نے حق برداشت نہیں کیا تو ہمارا حق کون برداشت کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حق الحق مر، حق تو کڑوا ہوتا ہے، یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ حق میں میٹھا، حق تو کڑوا لگے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، تو یہ آپ کی نبوت کی ابتدا تھی۔ سمجھے، نبوت کا معنی کہ وحی تو اترنی شروع ہو گئی، اب آپ کی نبوت تو شروع ہو گئی۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ آگے دین کا، تبلیغ کا، رسالت کا، پیغام کا، اوامر کا پہنچانا، وہ ابھی حکم نہیں ملا تھا۔ پہلا حکم تو صرف اتنا تھا نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت مبارک میں ہے کہ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، سیدہ خدیجہ کے گھر میں، اور کپڑا مبارک اوپر ڈالا ہوا تھا، کیونکہ قرآن پاک میں دو مقام پہ لفظ ہے، ایک مدثر اور ایک مزمل۔ مزمل کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، کسی کپڑے کا اپنے اوپر لپیٹ کے لیٹ جانا، سو جانا۔ مدثر کا معنی بھی، دثار کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا کپڑا لے کر، یا کوئی بڑے سے بڑا کمبل لے کر، کوئی چیز لے کر آدمی اپنے آپ کو لپیٹ لے اور لیٹ جائے، تو اس کو کہتے ہیں مزمل، اور اسی کو کہتے ہیں مدثر، دثار سے اور تزمیل سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے کہ اللہ کا قرآن نازل ہوا، جبریل علیہ السلام تشریف لائے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاحجر۔ اور یہ بھی دیکھیں شان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بڑی عظمت شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو خطاب کرے، اس کی اسی کیفیت میں جس کیفیت میں وہ لیٹے ہوئے تھے، اے میرے محبوب، کپڑے میں لپٹنے والے، کپڑے میں لپٹ کے لیٹنے والے، اٹھو۔ اس سے بڑی محبوبیت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ آدمی جب خطاب کرے تو اسی کیفیت کو بیان کرے جو اس کی کیفیت۔ جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن حضور پاک تشریف لائے اور حضرت علی کے بارے میں پوچھا، تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت علی کسی بات پہ ناراض ہو کے گھر سے باہر تشریف لے گئے ہیں، تو حضور ڈھونڈتے آئے ڈھونڈتے آئے، دیکھا کہ حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، اور مسجد میں بھی اس انداز میں لیٹے ہوئے ہیں کہ ایک کچی اینٹ سرانے کے نیچے رکھی ہوئی ہے مٹی کی، اور اسی مٹی پہ لیٹے ہوئے ہیں، کوئی پرچھا بھی نہیں، کوئی نیچے بستر بھی نہیں، کوئی کپڑا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو آپ کے بال مبارک میں اور مٹی دگی ہوئی ہے۔ تو حضور نے بھی اسی محبت میں اٹھایا، فرمایا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھو۔ تو یہ محبوب کی ایک محبوبیت کی کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی اس کو اسی کیفیت میں خطاب کرے۔ حضرت علی کی کنیت تو ابو الحسن تھی، آپ کے سب سے بڑے بیٹے حضرت حسن، تو آپ کی کنیت تو ابو الحسن تھی، آپ کے اس کے بعد حضرت حسین تھے، لیکن ان کو یہ حضور کا پیارا خطاب جو تھا وہ اتنا بھایا اور اتنی کنیت پسند ہے، انہوں نے کہا بھی آج کے بعد مجھے ابھی تراب ہی کہا کرو، میں اپنی کنیت چھوڑ سکتا ہوں لیکن حضور کی محبت سے دی ہوئی کنیت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ معمولی سی بات نہیں ہوتی کہ اللہ اپنے نبی کو اس محبت سے اور اس انداز سے مخاطب فرمائے، یا ایوہ النبی، یا ایوہ الرسول، جیسے فرمائے یا زکریا، یا عیسیٰ، یا آدم، ٹھیک ہے، لیکن اس کیفیت میں کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے، یا ایوہ المدثر قم فانذر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ جیسے ہمارے بعض دوست ہوتے ہیں جو انہیں اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں، کالی کملی میں لپٹنے والے، تو یہ زیادتی ہوتی ہے، یہ ایک زیادتی ہوتی ہے ہمیشہ سمجھا، کیوں قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اس کا معنی ہے کہ سی کپڑے میں لپٹنا۔ اب یہ اپنی طرف سے ترجمہ کرنا کالی کملی، تو قرآن میں ایک لفظ بڑھانے والی بات ہے، یہ خدا بہتر جانے آخر انہوں نے کہاں سے لفظ لے لیا، اللہ ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ شاید انہوں نے سوچا ہو کہ کعبۃ اللہ کا غلاف چونکہ کالا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم کوئی کالی کملی تجویز کر دیں، حالانکہ جو چیز قرآن و حدیث بیان نہ کرے وہ سیرت نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ قرآن و حدیث میں کوئی لفظ اپنی طرف سے بڑھایا جائے، اتنی حد میں رہیں جو قرآن کہتا ہے۔ جیسے ہم نے ایک شہرت دے دی کہ آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا تھا اور جنت سے نکالے گئے، آسمانوں سے اتارے گئے، پتہ نہیں گندم کا دانہ ان کو کہاں سے مولوی صاحبان کو مل گیا، یعنی کتنی بڑی زیادتی ہے اللہ کے قرآن۔ یہی فرق ہوتا ہے ایک عالم دین کا اور ایک غیر عالم کا، کہ کبھی عالم اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرے گا اللہ کے قرآن میں. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں، کبھی آپ پڑھیں نا ترجمہ تو آپ کو یوں لگے گا کہ ترجمے میں بھی سلاست نہیں ہے، تسلسل نہیں ہے، عبارت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، تو عجیب عجیب اوپری اوپری سی عبارت لگتی ہے قرآن کے ترجمے کی اردو میں. وجہ یہ ہے کہ جو جتنا ترجمہ کرنے والا محتاط ہوگا وہ اردو کی عبارت کا خیال نہیں کرے گا، وہ تو اللہ کے قرآن کے لفظ کا خیال کرے گا کہ بھی اس لفظ کا ترجمہ کیا بنتا ہے، آگے عبادت بنے بنے نہ بنے نہ بنے، وہ اس کا محتاج ہے قرآن کے، اس کے لیے ہم عبادت بنائیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کمال کی تفسیر تو وہ لکھی ہے نا جی، اور جناب عبادت پڑھنے میں لطف آتا ہے، پتہ لگتا ہے نا کتنا سلیس عبادت، چاہے اس میں 20 لفظ اپنے ڈال دیے گئے سلیس بنانے کے لیے، حالانکہ وہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہوتا. آپ تفسیر میں جو کچھ لکھے، تفسیر کرنا الگ بات ہے، قرآن کے لفظ کا ترجمہ کرنا الگ بات. ایک تو سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ قرآن بھی تو خود ترجمہ ہے، پر ترجمے کا ترجمہ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے نقل کیا نا کہ نوح علیہ السلام نے قوم سے یہ کہا، تو نوح علیہ السلام نے قوم سے کوئی عربی میں بات تھوڑی کی تھی، وہ تو سریانی زبان میں بات کی تھی یا عبرانی زبان میں بات کی تھی، اللہ نے اپنے نبی کے لیے وہ عربی میں ترجمہ کر کے نوح علیہ السلام کی بات کا سنا دیا، تو وہ بھی تو ایک ترجمہ ہے. جس کو خدا نے کیا پھر اس کے ترجمے کا ترجمہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی. تو اس لیے بہرحال سمجھیں، قرآن نے اتنا کہا گیا ایوہ المدثر، بس قرآن نے اتنا کہا گیا آدم لا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا. وہ کون سا درخت تھا اللہ جانے، جب اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا تو ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئیں. یہ سب سے بڑی بنیادی غلطی ہے جس سے ہم گمراہ ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. اللہ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ، عطا اللہ شاہ بخاری جب فوت ہو گئے اور قاضی احسان جب فوت ہو گئے، تو قاضی احسان کے بارے میں ان کے ایک بڑے معتقد تھے اور بہت بڑے وہ ادیب بھی تھے، وکیل لائر بھی تھے، قانون دان بھی تھے اور سیاسی لیڈر بھی تھے اور بڑے اچھے رائٹر بھی تھے. تو انہوں نے شورش کاشمیری کو خط لکھا کہ میں قاضی صاحب کی یعنی سوانح لکھنا چاہتا ہوں، چونکہ قاضی صاحب کے ساتھ تمہارا بھی بہت بڑا تعلق تھا تو مہربانی کر کے ان کے کچھ واقعات مجھے لکھیں. تو انہوں نے شورش صاحب نے جواب دیا کہ سوانح ضرور لکھو، لیکن خدا کے لیے قاضی صاحب کو قاضی صاحب ہی رہنے دینا. یعنی سوانح لکھتے ہوئے یہ نہ کرنا کہ ماں فوق الفطرت چیز بنا دو. اسی لیے یہ معنی نہیں ہوتا کہ حضور کی سیرت کا بیان اس انداز میں کیا جائے کہ ان کو مقام الوہیت پہ بٹھا دیں یا الوہیت کے قریب لے آئیں. نا نبوت کا اپنا مقام ہے، رسالت کا اپنا مقام ہے، اور الوہیت کا اپنا مقام ہے، وحی کا اپنا مقام ہے، اس میں ہم ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے. تو جب یہ حکم ملا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو میرے مدنی، اب اٹھو، اب سونے کا وقت گزر گیا، اٹھو اور قوم کو ڈراؤ اور اپنے رب کو بڑا مانو، اپنے رب کی بڑائی کرو. ربک فکبر، رب کو بڑا، کیا مانا رب کو بڑا بناؤ؟ مانا یہ کہ تمہارے اوپر ہر حکم تمہارے رب کا چلے. جیسے آپ گھر میں کوئی بات ہو نا تو بچے کوئی شرارت کر رہے ہوں، تگڑے کہتے بھائی عقل کرو، گھر میں بڑا ہے بھائی، تمہارا بڑا بھائی ہے بھائی، تمہارا باپ موجود ہے، دادا موجود ہے، بھائی آرام سے بات سنو، بڑا بات کہہ رہا ہے. تو رب کو بڑے بنانے کا معنی یہ تو نہیں ہے نا کہ بات تو تم کافروں کی مانو اور ویسے اللہ اکبر بھی کہتے رہو. یہ رب کو بڑا بنانا نہیں ہوتا، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ سے بھی دھوکہ کر، کہ آپ نماز میں تو کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر، لیکن آپ نے خدا کو کبھی بڑا سمجھا نہیں. خدا کو بڑا سمجھتے تو اس کی نافرمانی کیسے کر، گناہ کیسے کر. اب جب یہ حکم ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز جو کیا، تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں کون ہے؟ سیدہ خدیجہ، اول من اسلمت، سب سے پہلے اسلام لانے والی بی بی خدیجہ. اسی لیے یعنی میں باہر کے ملکوں میں بھی اور کہیں بھی جب اللہ موقع دیتا ہے تو آج کل کے جو ہمارے جدید لوگ ہیں جو بڑے جدیدیت سے متاثر ہیں، جدید نظام سے اور جدید تہذیب کے بیچارے دل دادا ہیں، تو جنہیں بڑا غم کھا رہا ہے عورتوں کی آزادی کا، مساوات کا، وہ کہتے ہیں جی اسلام نے عورت کی شہادت کا حق نہیں دیا. انہیں بتاتا ہوں خدا کے بندے، اسلام نے تو عورت کو اتنی بڑی عظمت دی کہ میرے مدنی کی نبوت کی پہلی گواہ عورت ہے. سب سے پہلے اسلام لانے والی کون ہے؟ خدیجہ. اسلام نے تو اتنی بڑی عزت دی ہے عورت. اب سیدہ خدیجہ اسلام لانے کے بعد حضرت زید اسلام لائے. حضرت زید کون تھے؟ جن کا واقعہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ زید ابن حارثہ تھے لیکن بیچارے غلام بن کے آئے اور زید بن محمد کہلائے. اصل میں وہ غلام تھے, پھر بی بی خدیجہ نے خریدا, بی بی خدیجہ نے انہیں آزاد کر کے حضور کی غلامی کے لیے وقف کر دیا. تو وہ بھی چونکہ اسی گھر میں رہتے تھے تو اس پر حضرت زید بھی اسلام لائے. اور یہ گھر والوں کی بات ہو رہی, یعنی گھر میں گھر والوں میں سے اول اول کون اسلام لایا؟ سب سے پہلے بی بی خدیجہ, حضرت زید اور سیدنا علی. چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی طالب سے مانگ لیا تھا کہ چچا آپ کی اولاد بہت زیادہ ہے, اب اللہ کا فضل ہے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں, آپ اپنا ایک بیٹا مجھے دے دیں جتنی تربیت بھی میں کروں گا اور خرچہ بھی میں برداشت کروں گا. تو حضرت علی کو بھی حضور لے آئے اور حضرت علی نے بھی سیدہ خدیجہ کے گھر میں یعنی حضور کے گھر میں تربیت. اور اسی لیے حضرت علی کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ کا لقب تھا کرم اللہ وجہہ, معنی یہ تھا کہ اللہ آپ کے چہرے کو عزت دے, اس لیے کہ آپ نے کبھی کفر میں بھی اور بچپن میں بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا, یعنی بچپن میں بھی, حالانکہ زمانہ کفر تھا, لیکن اس کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابتدائے یعنی نبوت سے پہلے بھی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکے. اور کبھی بلکہ ایک دفعہ جب راہب نے کہا کہ اقسم علیک باللات والعزا, اس نے فرمایا خبردار مجھے لات اور عزا کے بارے میں قسم نہ رکھ, انی ابغضہما, میں تو ان سے بغض کرتا ہوں, مجھے تو سب سے زیادہ نفرت لات عزا سے. تو حضرت علی نے بھی کبھی سجدہ نہیں کیا تھا, حضرت علی بھی اسلام لے آئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں سیدہ رقیہ, سیدہ ام کلثوم, سیدہ زینب, سیدہ فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں. اور یہ بھی ایک بڑا عجیب بات ہے کہ ایسے فرقے بھی روافض کے دنیا میں موجود ہیں جو حضور کی صرف ایک بیٹی کے تو قائل ہیں سیدہ فاطمہ کے, باقی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اقرار کریں تو دو بیٹیاں حضور نے دی ہیں حضرت عثمان کو, پھر حضرت عثمان کو بھی داماد ماننا پڑتا ہے, اس لیے وہ بیٹیوں کا انکار کرتے تھے, کہتے ہیں حضور کی بیٹی ہے ہی ایک. بھئی اللہ کے بندے, بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو باپ سے پوچھیں کہ تمہاری کتنی بچی, بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو سیدہ خدیجہ سے پوچھیں, ماں سے پوچھیں کہ تمہاری کتنی لڑکیاں ہیں, بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو چاچا سے پوچھیں, قریبی عزیزوں سے پوچھیں, یہ تو نہیں کہ 1400 سال کے بعد ایک مولوی سے پوچھیں. تو بہرحال چاروں بیٹیاں بھی اسلام لے آئیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا کہ گھر سے باہر بھی اب بات کو رکھا جائے. تو جب دعوت کا آغاز گھر سے باہر کیا گیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ایک انسان ہے جس کو میں نے جب اسلام کی دعوت دی تو اس نے کوئی سوال نہیں کیا, اس نے یہ نہیں پوچھا کہ حضور وحی کب اتری, آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ واقعی وہ جبریل آیا تھا. انہوں نے کہا یہ پہلا شخص ہے سیدنا صدیق کہ میں نے دعوت اسلام دی, اس نے کہا قبل تو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اسی لیے حضور فرماتے تھے کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے لو وزنا ایمان الامت کلہا, کہ اگر ایک ترازو میں میری پوری امت کا ایمان رکھا جائے اور ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے, لرجح ایمان ابو بکر, ابو بکر کا ایمان زیادہ بھاری ہو گیا. اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ ما وطع علی الارض احد بعد الانبیاء, کہ خدا کی قسم ہے اس زمین پر انبیاء کے بعد کسی افضل شخصیت نے قدم نہیں رکھا جیسا کہ ابو بکر. کیا مانا کہ اللہ کے نبیوں کے بعد مخلوق میں اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی. اسی لیے علماء نے کہا ہے, بات کو سمجھیں, کہ اگر عورتوں میں اولیت دیکھی جائے تو خدیجہ کو ملے گی, غلاموں میں اولیت دیکھی جائے تو حضرت زید کو ملے گی، اور بچوں میں اولیت دیکھی جائے تو حضرت علی کو ملے گی، لیکن باشعور اور سمجھدار اور عین رشد والے سن میں اگر اولیت دیکھی جائے تو ابو بکر کو ملے گی، چونکہ حضرت علی ایمان لائے لیکن بچے تھے، بی بی خدیجہ اسلام لے آئی لیکن عورت، زید اسلام لے آئے غلام تھے لیکن آزاد، اور سرزمین عرب کا، سرزمین مکہ کا ایک عظیم معروف انسان، وہ ایمان لانا، اسی لیے علماء نے لکھا کہ سب سے پہلا ایمان لانے والا کون ہے؟ ابو بکر، چونکہ باقی یا تو غلام ہے حضور کی بیوی ہے یا حضرت علی بچے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سیدنا ابو بکر بھی ان لوگوں میں ہیں کہ جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ آپ کے والد ابی قحافہ وہ تو بتوں کو سجدہ کرتے تھے، باقاعدہ بتوں کی عبادت کرتے. تو وہ حضرت صدیق کو بڑا زبردستی پکڑ کے لے جاتے کہ بھائی تم بھی تو میرے ساتھ چلو نا، کبھی میرے خدا کے سامنے بیٹھ کے عبادت کرو، کچھ تضرع کرو، کچھ عاجزی کرو، تم کبھی بھی نہیں آتے ہمارے ساتھ. تو حضرت ابو بکر صدیق کسی طریقے سے، کسی بہانے سے، اب باپ سے آدمی کیا کرے، باپ سے نہ تو لڑ سکتا ہے، نہ جھگڑ سکتا ہے، نہ باپ کے آگے زور سے بات کر سکتا، تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے حضرت صدیق ادھر ادھر ہو جاتے. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابی بکر اپنے گھر میں تھے اور ابی قحافہ ضد کر گئے، انہوں نے کہا آج میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم جا کے میرے ساتھ میرے خدا کی بات، اور پکڑ کے لیا اپنے عبادت خانے میں. جب آ گئے تو حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ اب میرے لیے کوئی چھٹکارا نہیں تھا، تو اللہ نے میرے دماغ میں بات ڈالی. میں نے کہا ابا جان بات یہ ہے کہ آپ جائیں، آج میں علیحدہ بیٹھ کے اس مسئلے پہ غور کرتا ہوں اور پھر علیحدہ بیٹھ کے عبادت کروں. ابا خوش ہو گئے، پالے چپ کر کے چلے گئے. حضرت صدیق فرماتے ہیں جب مجھے تسلی ہو گئی کہ ابا دور چلے گئے، اب نہیں آئیں گے، میں نے جا کر دور سے دیکھ لیا اور دروازہ بند کر کے آیا، اور میرے باپ کا وہ جو خدا بنا کھڑا تھا، میں نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے پانی پلاؤ، مجھے پیاس لگی ہے، پانی چاہیے. اب وہ کیا بت کیا بات کرے، میں نے کہا چلو پانی وانی نہیں تو کوئی روٹی چوٹی کھلا دو. تو اب روٹی کیا کھلایا جی، بت کیسے روٹی کھلائے گا؟ تو کہتے ہیں میں دور گیا، میں نے ایک بڑا پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کے آیا، پھر دروازہ اندر سے بند کیا. میں نے کہا بات سنو، تم میرے باپ کے خدا ہو، نہ مجھے پانی پلاتے ہو نہ کھانا کھلاتے ہو، تو چلو میں تمہیں توڑتا ہوں، کم سے کم اپنی حفاظت تو کرو. اور میں نے پتھر مارا اور ٹکڑے ٹکڑے. یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں پتھر کے خدا؟ اور پھر میں چلا آیا. بعد میں جب ابھی قحافہ گئے، انہوں نے جا کے جناب اپنے عبادت خانے میں جا کے دیکھا تو عجیب منظر تھا کہ خدا ٹوٹا ہوا ہے، خدا کو بندہ توڑ دے. لیکن جب اللہ عقل چھین لیں تو پھر کیا ہو سکتا. اب جناب انہوں نے جا کر واپس آئے بڑے غصے میں، بڑے جوش میں، اور ابی بکر کی والدہ سے کہا کہ پتا ہے تمہیں تمہارے بیٹے نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. انہوں نے کہا کیا کیا؟ وہ تو میرے خدا کی توہین کر دی، اہانت کر دی، ایسا کیا ایسا کیا. کہاں ہے ابی بکر؟ آج میں نہیں چھوڑوں گا، اس کو سزا دوں گا. تو ابی بکر کی اماں نے کہا کہ ابی قحافہ جلد بازی نہ کرو، بات کو ذرا ٹھنڈے دل سے سنو اور سمجھو. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات سنو کہ جب یہ ابو بکر میرے پیٹ میں تھا تو میں جب جنگل سے گزرتی تھی تو آواز آتی تھی کہ یا احمد اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق لقبہ فی السماء صدیق وہو للنبی صاحب ورفیق. آواز آتی تھی کہ اے اللہ کی بندی، تمہیں مبارک ہو، تمہارے پیٹ میں ایک ایسا بچہ ہے کہ جس کا آسمانوں میں لقب صدیق ہے، اور جو زمین میں ایک نبی پیدا ہوں گے اور یہ اس کا رفیق ہوگا. تو بی بی نے کہا ان ابنی لہو شان، ابی قحافہ میرا بیٹا بڑا شان والا بیٹا ہے، اس کو مت مار، اس نے جو کچھ کیا ہے بس بھول جاؤ. ابی قحافہ نے کہا اچھا، عجیب بات. تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سرکار دو عالم، اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام ہوں میرے نبی پہ، آپ نے کتنی پیاری بات کی. فرمایا ان اللہ اختارنی ثم اختار لی اصحابی فجعل منہم اصحابی وانصاری. اللہ نے مجھے ساری مخلوق میں چن لیا اور میرے لیے پھر میرے صحابہ کو بھی خود چن لیا، ساتھی بھی اللہ نے چنے. کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں سیدہ آمنہ کہتی تھی کہ میں جب کہیں سے جنگل میں پہاڑوں میں سے گزرتی تھی تو آواز آتی تھی کہ آمنہ تو مبارک ہو ابشری فإنک قد حملت بمحمد، کہ تم اس بچے کے ہم حمل سے حاملہ ہو جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے. اور میں حیران ہوتی تھی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، مجھے پتہ نہیں. اور خود حضور فرماتے ہیں کہ ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی اور میں گزرتا تھا تو پہاڑ مجھ پہ سلام پڑتے تھے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر صدیق، تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سیدنا صدیق. اور پھر ہماری طرح کا ایمان تو نہیں تھا نا جی، جیسے ہمارا ایمان تو یہ ہوتا نا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، چھوڑو یار دوسرے کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہو، دوسرے کے معاملے میں ہمیں کیا پڑی ہے بھائی ہم ٹانگ اڑائے. یہ ہمارا عجیب اسلام، حالانکہ ہم شرعاً پابند ہیں کہ انتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. یہ نہیں کہ جی نہیں جی چھوڑو جی تم اپنی بگڑی بناؤ جی، تمہیں غیروں سے کیا جی، تمہیں اوروں سے کیا، یہ تو کافروں کا فلسفہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام کہتا ہے اپنی بھی اصلاح کرو، اپنے ساتھیوں کی بھی اصلاح کرو، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرو، اپنے دوستوں کی بھی اصلاح کرو، ہر آدمی کو بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو.